الله من شر الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات الله عليه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
آج کا دن ولادت باسعادت امام رضا علیہ السلام ہے. امام کی ولادت کے اس موقع پر ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ سال امام کے روضے پر یہ جشن منائیں. یہ دو سال سے مجھے توفیق ہو رہی تھی، یہ پہلا سال ہے کہ میں آج کے دن یہاں پر ہوں. تو گزشتہ سنوات میں امام کے روضے ہی پر جو ہے وہ آج کی ولادت کا دن وہیں گزرا کرتا تھا. کہنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ امام غریب ہیں، یعنی غریب الوطن ہیں. غریب کا مطلب جو ہے غریب الوطن. لیکن تمام ائمہ معصومین میں سب سے زیادہ ہجوم اگر کہیں نظر آتا ہے تو وہ آپ کی بارگاہ میں نظر آتا ہے. وہاں جا کر یہ احساس نہیں ہوتا کہ آپ غریب امام ہیں یا اپنے وطن سے دور ہے. جو لوگ وطن میں ہیں وہ لوگ غریب نظر آتے ہیں، جو لوگ وطن سے دور ہو گئے وہ لوگ غریب نظر نہیں آتے. صلوات پڑھے محمد. مدینے میں جو ائمہ علیہ السلام مدفون ہیں ان کی بارگاہوں پر قبہ نہیں ہے، ان کی مزارات پر روشنی نہیں ہے. جو اپنے وطن میں ہیں، لیکن جو لوگ اپنے وطن سے دور ہیں، چاہے وہ بغداد ہی کی سرزمین پر کیوں نہ ہو، کاظمین کا روزہ آج بھی جگمگا رہا ہے. تکفیریوں کے درمیان میں سامرا میں ائمہ عسکریین کی مزارات ہے، وہاں پر بھی روشنی نظر آتی ہے. کربلا میں بھی روشنی ہے، نجف میں بھی روشنی ہے، لیکن اگر چراغ نہیں جلتا، روشنی اگر نہیں ہے، اندھیرا اگر کہیں ہے، قبا اگر کہیں نظر نہیں آتا، روزہ اگر کہیں نظر نہیں آتا، تو ان اماموں کی قبور پر کے جہاں خود اپنے ہی وطن میں جو جنت البقیع میں مدفون ہیں، امام حسن مجتبیٰ، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام، ان ائمہ کے مزارات کو کوئی مزار بھی نہیں سمجھتا. کتنے افسوس کی بات ہے کہ خود شیعہ حضرات، میں غیروں کی بات نہیں کرتا، اپنے لوگوں کی بات کرتا ہوں، اور ادھر جاتا ہوں تو پھر ان کو سناتا ہوں، یہاں تو یہاں سناتا ہوں. جو لوگ مخاطب ہیں ان کو سنانا چاہیے، غیب کے لوگوں کو سنانے سے کیا فائدہ ہے؟ جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان کے بارے میں ذکر کر کے فائدہ کیا ہے؟ کوئی اگر جنت البقیع کی زیارت کر کے آتا ہے تو اسے ہم زائر نہیں کہتے، کہتے ہیں کوئی عمرہ کر کے آتا ہے اور نبی کی زیارت کر کے آتا ہے، جنت البقیع جا کے آتا ہے، تو سمجھو وہ حج بھی کیا، زیارت بھی کی. لیکن کہتے ہیں کہ زیارت کہاں ہوئی، آپ کا تو صرف حج ہوا، آپ تو مکہ گئے تھے نا، تو کیا مکہ جانے والا مدینہ نہیں جانتا؟ ارے مکہ جانے والا پہلے مدینہ جاتا ہے پھر مکہ آتا ہے نا, تو پہلے تو وہ ظاہر بنتا ہے نا. تو جن کی قبر مطہر پر روزہ بنا ہوا نہیں ہے ہم اس کو زیارتگاہ نہیں سمجھتے. روزوں کی زیارت در و دیوار کو ہم روزہ سمجھتے ہیں, لیکن ان نشانیوں کو ہم روزہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ بدبختی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ توبہ کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ یعنی مکہ و مدینہ میں زیارت نہیں ہوتی, قبر رسول کے ظاہر کو ظاہر نہیں کہا جاتا. ارے سب سے بڑی زیارت قبر رسول کی زیارت ہے. اب کوئی ظاہر اگر مدینہ میں آتا تو امام حسن اس کا استقبال کرنے کے لیے بیرون مدینہ تک جاتے اور اس کو اپنے گھر مہمان بلاتے. یہ جو دسترخوان امام حسن آج بھی مدینے میں بچھتا ہے وہ اسی تاسی کا نتیجہ ہے کہ جو زائر کے لیے امام حسن علیہ السلام اس کا استقبال کرتے تھے اور اسے اپنے یہاں مہمان بلاتے تھے. صلوات پڑھے محمد. وطن میں رہنے والوں کا احترام نہیں ہے مدینے میں رہنے. کتنے بدبخت ہیں مدینے کے وہ لوگ جو اپنے ائمہ کا احترام نہیں کرتے, اور کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ. یہی وجہ ہے کہ جن کے روزے کو مسمار کیا گیا ان کی حرمت ضائع نہیں ہوئی, بلکہ ان کی حرمت ضائع ہوئی ہے جنہوں نے مسمار کیا. اور جو لوگ روزے پر پہنچ کے حاضری دیتے ہیں ان کی قسمت برابر ہوتی ہے اور ان کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے, ان کے شرف میں اضافہ ہوتا ہے, صاحب مزار کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوتا. لاکھوں اور کروڑوں زائرین آ جائیں لیکن امام رضا کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوتا زائرین کے آ جانے سے. اور امام حسن مشتبہ کی زیارت کے لیے اگر کوئی نہیں آتا ہے تو ان کی عظمت میں کمی نہیں واقع ہوتی ہے, لیکن شرف ان کو ملتا ہے جو زیارت کے لیے جاتے ہیں. بدبختی ان کے حصے میں آتی ہے کہ جو روزے سے منہ پھیر لیتے. صلوات پڑھے محمد والوں. خواہش نہیں رکھتے لوگ امام حسن کی زیارت کی, خواہش نہیں رکھتے امام زین العابدین کے مزار کی زیارت کی. وہاں جانا چاہیے, چاہے ہاتھ کٹائے جائے چاہے سر کٹا جائے, وہاں جانا چاہیے. جنت البقیع کی طرف رخ کرنا چاہیے. سارے شیعوں کا رخ جو ہے وہ جنت البقیع کی طرف ہونا چاہیے. لیکن الحمدللہ وہ لوگ جو امام رضا کے روزے پر آتے ہیں آج دیکھیے ان کی عظمت میں کتنا اضافہ ہو گیا ہے. اس زیارت کے شرف نے, اس روزے کی برکت سے پورا شہر جگمگا رہا ہے. کوئی فقیر نظر نہیں آتا, کوئی مسکین نظر نہیں آتا, کوئی ستم دیدہ شخص نظر نہیں آتا, کوئی جو ہے پریشان حال انسان نظر نہیں آتا. نہ صرف روزے کے اندر والوں کی بات کر رہا ہوں بلکہ پورے شہر کے اندر, پورے شہر میں روشنی, پورا شہر جو ہے وہ روشنی میں نہایا ہوا. نہ صرف پورا شہر بلکہ امام رضا کے روزے کی برکت یہ ہے کہ پورا ملک روشنی میں نہایا ہوا ہے, اور بجلی کی کمی نہیں ہے بلکہ بجلی کربلا تک سپلائی ہو رہی ہے. اگر عراق اگر روشن ہے تو ایران میں بننے والی بجلی کے توسط سے. صلوات پڑھے محمد والے. یہ اتنی روشنی کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ احترام کرتے ہیں روزے کا. بدبختی کیوں ہے کربلا کے اندر, کربلا کے شہریوں پر؟ اس لیے کہ وہ کربلا میں رہتے ہیں لیکن روزے حسین کا احترام نہیں کرتے تھے. عراقی نہیں کرتے تھے, نجف کا احترام نہیں کرتے تھے, اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. اگر احترام کرتے, آج کہتے ہیں لا ننسا حسینا, ہم حسین کو نہیں بھولیں گے, اس وقت کیوں فراموش کر دیا تھا جب صدام کا دور تھا؟ اس وقت یہ زائرین کہاں تھے؟ جو اربعین میں ہجوم ہوتا تھا وہ ہجوم جو آج ہوتا ہے وہ کل کیوں نہیں ہوتا تھا؟ واللہ یا بہرا, خدا کی قسم اے زہرا, لا ننسا حسینا, ہم حسین کو فراموش نہیں کریں گے. میں پوچھتا ہوں اس وقت یہ زائرین کہاں تھے جس وقت جو ہے صدام کا دور حکومت تھا، حسن بکر کا دور حکومت تھا، اس 30 سال کے عرصے میں کیوں نہیں آئے لوگ؟ اگر آتے تو بہت پہلے ہی ان کی زندگی سنور گئی ہوتی، ان کی قسمت میں اندھیرا نہ ہوتا، روضہ حسین پہ حملہ ہوا تھا، عراقی موجود نہیں تھے. آج شہزادی زینب کے روزہ اس وقت جو ہے وہ دشمنوں کے نرغے میں ہیں. یہ نام نہاد نام لیوا لوگ جو ان کے نام کی مدح سرائی تو کرتے ہیں، محفلیں تو سجاتے ہیں، لیکن وقت پڑنے پر سب سے پہلے راہ فرار یہ اختیار کرتے ہیں. شور کتنا مچاتے ہیں، سب سے زیادہ شور کون مچاتے ہیں؟ ہندوستان کے شیعہ مچاتے ہیں سب سے زیادہ شور. سب سے زیادہ شور کون مچاتے ہیں؟ پاکستان کے لوگ. ہے نہیں بات صحیح ہے نہیں؟ جب مجلس ہوتی ہے تو سب سے زیادہ شور کون مچاتے ہیں؟ مجلس میں سب سے زیادہ گریہ کون لوگ کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ سر پیٹ کے کہاں کے لوگ روتے ہیں؟ بولیے آپ، حیدرآباد میں روتے ہیں یا نہیں روتے؟ لیکن جب بات روزے کے تحفظ کی ہوتی ہے تو ایک حیدرآباد والا شام کی سرزمین پہ نظر نہیں آتا. ایک پاکستان کا شہری، کروڑوں کی آبادی ہے، کروڑوں میں شیعہ رہتے ہیں پاکستان، اور جتنے مداح ہیں قصیدہ خواں ہیں سب پاکستان کے، بڑے بڑے گلوکار، بڑی بڑی آوازیں والے، بہترین نوحے خان ہے نا. یہ نوحے خان پھانسی کے پھندے پہ کھڑے ہو کے نوحہ نہیں پڑھتے، ان کے لیے پھولوں کی سیج چاہیے. یہ پھول پہن کے قصیدہ خوانی کرتے ہیں. یہ میسم کی طرح تختہ دار پہ کھڑے ہونا نہیں چاہتے، میسم کی طرح، ابو ذر غفاری کی طرح نہیں ہو، نہیں یہ لوگ ان کی تاسی نہیں کرنا چاہتے. جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے بدبختیاں جو ان کے حصے میں آئی، یہ صرف دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن جب دلیل پیش کرنے کی بات آتی ہے، جب امتحان کا مرحلہ آتا ہے تو سب سے پیچھے یہ لوگ نظر آتے ہیں، جب دعویٰ کرنے کی بات آتی ہے تو سب سے آگے یہ لوگ نظر آتے ہیں، شور مچانے کی بات آتی ہے تو سب سے زیادہ شور یہ مچاتے ہیں. سب سے زیادہ قافلوں کی تیاریاں پاکستان میں ہوتی ہیں، ہندوستان میں ہوتی ہیں، اربعین کرنے جانا ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ شام کو اربعین کرنے کے جا رہے ہیں. اب یہ سال بھی تو اربعین آئے گا، کتنے لوگ چلیں گے؟ یہ سال اربعین کو کون آئے، کون چلے گا؟ کتنے لوگ آئیں گے؟ کون آئے گا شمع جلانے کے لیے؟ یہ امتحان کا مرحلہ ہے عزیزو. یہ مت سمجھیے آپ کہ وہاں جو ہے وہ شہزادی کہاں ہے، وہاں تو صرف مزار ہے. نہیں، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ امام زندہ ہے، اور اس اور تسمع کلامی وہ ترد سلامی، وہ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، ہماری بات کو سنتے ہیں، اور اس مقام کو ہم مشہد کہتے ہیں. مشہد جائے شہود کو کہا جاتا ہے، جائے شہود، غیب کی جگہ نہیں، شہود کی جگہ، حاضری کی جگہ پر. زندوں کی بارگاہ ہوتی ہے، مردوں کے مزارات ہوتے ہیں. ہم جو ہے ہمارے ائمہ کے روزوں کو ہم بارگاہ کہتے ہیں. بارگاہ یعنی ان کی بارگاہ جو حاضر و ناظر ہے. صلوات پڑھو محمد. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو احترام کرے گا ان کو رتبہ ملے گا، زیارت کا شرف جن کو ملتا ہے انہی کو ملتا ہے کہ جو ائمہ کا احترام کرتے ہیں اور جو حقیقت میں ظاہر وہ ہوتا ہے. امام رضا علیہ السلام کی شان وہی ہے جو شان امیر المومنین. ائمہ علیہ السلام کا ہدف، مقصد، وہ جہاں سے آئے ہیں، جو پیام لے کر آئے ہیں، سب میں وہ برابر کے شریک ہیں، سبھی ائمہ ہدا ہیں. تو جو شان امام رضا کی آمد کی ہے وہی شان ہے جو شان امام علی کی آمد کی تھی. لہذا امام علی کی آمد پر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ گل ہو گیا زمین پہ اوہام کا چراغ، تشکیک سے یقین کو حاصل ہوا فراغ، جھوما نسیم عقل سے نوئے بشر کا باغ، اترا دماغ دل میں تو دل بن گیا دماغ، اوجے خرد پہ صبح کی سرخی آیا ہوئی، یہ آئے تو حریم نظر میں عزا ہوئی، یہ آئے تو حریم نظر میں عزا ہوئی، اسرار کائنات الٹنے لگے نقاب، تعبیر کے حدود میں آئے زمین کے خواب، مانا سے روشناس ہوا حرف خاک و آب، ایوان روزگار میں یوں آئے بو تراب، جیسے ورود شبنم تابندہ پھول پر، گویا نزول وہی بتوں نے رسول پر۔ جن کی آمد سے، ہر امام کی شان یہ ہے کہ جن کی آمد سے تاباں ہوئے علوم، درخشاں ہوئے اقول، روشن ہوا زمین تدبر کا عرض و طول، معقولیت کے سر کو ملا افسر قبول، شائستہ زندگی کے مرتب ہوئے اصول، جو برق طور فکر ہے وہ نور مل گیا، دنیا بے نظام کو دستور مل گیا، محراب حق میں روح خطابت ہوئی آیا، جھومی سروں پہ رشد و ہدایت کی بدلیاں، اٹھی نگاہ خم ہوئے ابرو کھلی زباں، دوڑے ہوا پہ تیر لچکنے لگی کماں، نکلی جو منہ سے بات دلوں میں اتر گئی، ذہن گریز پا کی سواری تک گئی، جس سے اگے نقوش وہ تصویر بن گئی، تصویر ایک شعائے جہانگیر بن گئی، کافی شعا مشرق تفسیر بن گئی، تفسیر ایک رواد کی زنجیر بن گئی، زنجیر طاق روح کی قندیل ہو گئی، اور قندیل قوس عرش میں تبدیل ہو گئی۔ صلوات پڑھے محمد، امام رضا علیہ السلام سے بے شمار احادیث نقل ہوئے ہیں۔ آج چونکہ امام کی ولادت کا دن ہے، ولادت امام سن 148 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوتی ہے، اور آپ فرزند کس کے گھر میں ولادت ہوتی ہے؟ باب الحوائج کے گھر میں ولادت ہوتی ہے، یعنی علی، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گھر۔ صلوات پڑھیں، اور آپ وارث امام جعفر صادق علیہ السلام بھی بنتے ہیں، اس لیے کہ امام موسیٰ کاظم کس کے فرزند ہیں؟ امام جعفر صادق کے فرزند ہیں۔ تو گویا ایک واسطے سے امام رضا امام جعفر صادق کے بھی فرزند ہوئے، یعنی فرزند کے فرزند بھی فرزند ہوتے ہیں، تو گویا علوم میں امام صادق کے وارث قرار پاتے ہیں ایک واسطے سے امام رضا علیہ السلام۔ اس طرح سے امام علی رضا نے جو روایات پیش کی ہیں وہ آپ کے جد سے نقل کی ہیں، بلکہ حدیث سلسلہ الذہب جو مشہور ترین حدیث ہے جو امام سے وارد ہوئی ہے، اس روایت کو میں سنا کر آپ کی رحمت کو تمام کروں، مجالس میں بھی آپ سنتے ہیں۔ یہ جو سلسلہ امام نے حدیث کو بیان کرنے کا بیان فرمایا ہے کہ ہم لاوارث حدیث کا قائل نہیں ہے، یعنی حدیث اسناد کے ذریعے سے سنائی جانی چاہیے، یعنی حدیث ایسے نہیں سنائی جاتی کہ قال امام الصادق یا قال امام اور قال امام امیر المومنین یا قال رسول اللہ، بلکہ اس کے لیے اسناد کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ میں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، یہ تمام جو ہے اسناد ذکر ہونا پڑتا ہے حدیث سنانے کے لیے۔ تو امام سے جب فرمائش ہوئی ہے نیشاپور میں، نیشاپور اس وقت علمی مرکز تھا، مرکز علمی تھا، جہاں محققین، محدثین، علماء، مفکرین، دانشمند حضرات کا ایک اجتماع عظیم ہوا کرتا تھا، ایک یونیورسٹی نہیں مجموعہ تھا یونیورسٹیز کا، کہ وہاں پر جو ہے مختلف علوم و فنون کے ماہرین وہاں جمع تھے۔ جس وقت امام کی سواری نیشاپور میں ٹھہری ہے، اس وقت محدثین قلم و دوات لیے ہوئے وہاں پہنچے ہیں، اور فرمائش ہوئی ہے امام سے کہ امام سے فرمائش کرتے ہیں کہ ہم کو جمال رسالت کی زیارت کروائیے، تب محمل کا پردہ اٹھتا ہے اور امام جو ہے روح مبارک کو پیش کرتے ہیں اور لوگ زیارت کرتے ہیں امام کی، فرزند رسول۔ یہ دیکھیے ائمہ علیہ السلام میں جو کردار ہے وہ کردار نبی کریم کا کردار رہا ہے، یعنی یہ سنت نبی کے پیکر رہے ہیں، سیرت رسول کے شہپارے رہے ہیں. یعنی اسی لیے کہا جاتا ہے رسالت کے جلوے امامت میں دیکھو، الٹ کے پلٹ کے، پلٹ کے الٹ کے. صلوات پڑھے محمد والا. امام رضا علیہ السلام، اب تفصیلات میں نہیں جانا ہے کیونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے. امام رضا علیہ السلام جب چلے ہیں نماز عید کے لیے، آج کا دن بھی عید کا ہے، عید کے دن جب امام چلے ہیں تو جن لوگوں نے نبی کریم کی زیارت کی تھی یا سن رکھا تھا یا تابعین میں سے تھے، انہوں نے ایک گواہی دی کہ امام ایسے چل رہے ہیں جیسے نبی کریم چلا کرتے، ایسے برآمد ہوئی ہے سواری جیسے نبی کی سواری برآمد ہوا کرتی تھی، ایسے آستینوں کو الٹے ہوئے جیسے نبی یا، اور ایسے جا رہے ہیں خرامہ عیدگاہ کی طرف جیسے نبی کریم جایا کرتے تھے. کوئی فرق نہیں. نماز پڑھائی تو نبی کریم کی نماز یاد آ گئی. تو چنانچہ جب نیشاپور میں جب چہرہ دیکھا تو لوگوں کو جمال رسالت کی زیارت نصیب ہوئی. معلوم یہ ہوا کہ امام سیرت میں، صورت میں، رفتار و گفتار میں نبی کے شبیہ تھے. یعنی اس دور میں اگر کسی کو نبی کی زیارت کا شرف حاصل کرنا ہوتا تو وہ امام رضا کی زیارت کر لیا. صلوات پڑھے محمد. یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے امام رضا کی زیارت کی تو گویا اس نے نبی کریم کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے. ثواب جو ملتا ہے وہ اسی وجہ سے ملتا ہے کہ آپ کی زیارت در حقیقت زیارت رسول کا شرف قرار پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اگر امام رضا کی زیارت کرتے ہیں تو اس وجہ سے کہ یہ فرزند رسول تھے، اس نسبت کا احترام کرتے ہیں اور جو نبی کریم سے نسبت تھی. اور یہ نسبت جو ہے جعلی نسبت نہیں ہے، آپ کی ہماری دی ہوئی نسبت نہیں ہے کہ ہم نے کسی بھی فرزند کو فرزند رسول کا خطاب دے دیا ہو اور اس پر جو ہے رسول کا لباس اڑا دیا ہو. نہیں، یہ نسبت الگ ہے اور حقیقی نسبت الگ ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد. آپ نسبت دیں تو جتنا آپ کی عظمت ہے اتنی آپ کی دی ہوئی نسبت کی اہمیت ہوگی. لیکن آپ نے نسبت نہیں دی، اللہ نے نسبت دی ہے. نسبت حقیقی ہے، مجازی نہیں ہے، یعنی قرار دادی نہیں ہے، کسی کے کہنے پر نسبت نہیں ملی ہے، بلکہ نسبت حقیقی ہے، خون سے نسبت دی گئی ہے. تو اس وجہ سے اس نسبت کا احترام، اسی وجہ سے سادات کرام کا احترام ہے، اسی وجہ سے فرزندان رسول کا احترام ہے، اسی نسبت کی وجہ سے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب چہرے امام کی زیارت ہوئی تو تقاضا ہوا کہ جمال رسالت کی تو زیارت ہوئی، کلام رسول کو سننے کی خواہش ہے. تب امام نے حدیث ارشاد فرمائی. یہ جو امام نے حدیث ارشاد فرمائی نیشاپور میں، وہ حدیث کو پہلے اسناد پیش کیا کہ میں نے اپنے والد محترم سے، انہوں نے اپنے والد محترم سے، اس میں کوئی غیر معصوم شریک نہیں ہے اس راوی میں، اسی لیے اسے جو ہے سلسلۃ الذہب والی روایت کہتے ہیں. یعنی سبھی کے سب سنہری حروف میں لکھے جانے والے اسماء گرامی ہیں، کوئی جو ہے اس میں چاندی کے حروف سے لکھے جانے والا حرف نہیں ہے، سبھی ذہب ہے، کوئی فضا نہیں ہے. سلسلہ ذہب ہے، یعنی جو ہے سنہری حروف میں لکھے جانے والے یہ اسنادات ہے کہ جو امام نے پیش کیے ہیں سبھی معصوم سے. اور فرمایا کہ نبی کریم سے نسبت دے کر کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، فمن دخل من حصنی امن من عذابی، کہ جو اس قلعے میں داخل ہوگا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہ جائے گا. جو لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل، اس سے توحید کی عظمت بیان کی جو ضرورت ہے. یعنی ائمہ علیہ السلام نے ہر دور میں توحید کی عمارتوں کو مضبوط کیا ہے، جو ان کا ہدف اور مقصد رہا ہے. یعنی ائمہ کا مقصد کیا ہے؟ توحید کی بنیادوں کو مستحکم کرنا. اگر ہم توحید کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں تو امام کی محنتوں پہ پانی پھیر رہے ہیں اور انہیں شرمندہ کر رہے ہیں اور ان کی زحمت کو رائیگاں کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، ناراض کر رہے ہیں اور ان کے بد دعا کا سبب بنیں گے اگر ہم توحید کو پامال کر دیں. کیوں؟ اس لیے کہ توحید بچانا یہ امام کی زندگی کا ہدف اور مقصد تھا. اگر کوئی توحید پامال ہوتی ہے تو گویا امام کے وہ رحمت کے اور ان کی دعا کے میں شامل نہیں ہوتے ہیں وہ لوگ، بلکہ ان کے عذاب میں اور ان کی بد دعا میں شریک ہو جاتے ہیں کہ وہ قوم غارت ہو جائیں کہ جو توحید سے منہ پھیر لیں، جو شرک میں آلودہ ہو جائیں، جو شرک کے دلدل میں پھنس جائیں، وہ لوگ رحمت الہی سے محروم ہو جاتے ہیں. سب سے بڑا ظلم ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی غیر خدا کو خدا کا درجہ دینا یہ سب سے بڑا شرک ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. اور اسی گناہ سے روکنے کے لیے ائمہ علیہ السلام سلسلہ بعد سلسلہ اسی توحید کو بچانے کی کوششیں کی، اور اسی توحید کو بچانے میں اگر جان کا نذرانہ دینا پڑے تو جان کا نذرانہ بھی دیا اسی توحید کو بچانے کے لیے. عظمت، جتنے جھگڑے ہوئے ہیں تاریخ عالم میں سبھی کے سب توحید اور شرک کے اختلافات ہیں. توحید کا توحید سے کبھی جھگڑا نہیں ہوا ہے، نور کا نور سے کبھی جھگڑا نہیں ہوا. جتنے اختلافات ہوئے ہیں وہ شرک کی وجہ سے ہوئے ہیں، ایمان کی وجہ سے نہیں ہوئے. جب تک کہ شرک شامل نہیں ہوا جھگڑا نہیں ہوا ہے. جتنی جنگیں ہوئی ہیں دنیا میں، جتنے اختلافات ہوئے ہیں، جتنی پارٹیاں بنتی ہیں وہ شرک کی وجہ سے بنتی ہیں. یعنی مشرک ماحول میں اختلافات ملیں گے، مومنین میں اختلاف نہیں ملے گا. معلوم یہ ہوا کہ توحید لوگوں کو جمع کرنے کا ذریعہ ہے، شرک جو ہے وہ بکھرا دیتا ہے، اجتماع کو جو ہے وہ منتشر کر دیتا ہے شرک. اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا، یہ کافروں کے معاشرے کی علامت ہے. یعنی مشرک معاشرہ وہ ہوتا ہے جو دیکھنے میں تو ایک نظر آتے ہیں لیکن ان کے دل آپس میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور مومنین دور بھی رہیں تو ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. جو لا الہ الا اللہ میں داخل ہو گیا، من دخل حصنی، جو میرے اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عذاب میں گرفتار ہو گیا جس نے لا الہ الا اللہ کو ترک کر دیا. یہ امام فرما رہے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دیا وہ عذاب میں گرفتار ہو گیا، مصیبتوں میں گرفتار ہو گیا، پریشانیوں میں گرفتار ہو گیا اور دلدل میں پھنس گیا. قرآن مجید کہتا ہے جب تم کو مشکل پیدا ہو، جب تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو تم نماز اور روزے کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. جب بھی کوئی منت مانگنا ہوتا تھا تو روزے کی منت کیا کر. یہ اہل بیت کے گھرانے کا دستور ہے، اور دشمنان اہل بیت کا دستور یہ ہے کہ وہ نہ روزے کی منت کرتے ہیں نہ وہ نماز کی نظر کرتے ہیں. جب بھی وہ نظر کرتے ہیں تو ایسی نظر کرتے ہیں کہ جس میں نہ خدا شامل ہوتا ہے نہ رسول خدا کی مرضی شامل ہوتی. صلوات پڑھے محمد اللہ. یعنی اہل بیت کے ماننے والوں کی علامتیں ذکر کی گئی ہیں. علامتیں یہ ہیں محبان اہل بیت کی کہ ان کا سر سجدے معبود میں جھکا ہوتا ہے، ان کی پیشانیوں سے آثار سجدہ نمایاں ہوتا ہے. اور جو لا الہ الا اللہ میں پہنچ جاتے ہیں، یعنی جو خلوص سے لا الہ الا اللہ کہہ کر لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اس قلعے میں جو داخل ہوتے ہیں وہ در حقیقت یہ کس کی محبت میں، کس کے کہنے پر، کس کے یعنی انہوں نے کیسے جو ہے کیسے کس طرح سے صفات، کس طرح سے جو ہے آثار پروردگار کو اور کس واسطوں سے جو ہے انہوں نے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے. تو دیکھیں اصل وجود کے لیے تو کسی کی شرط نہیں ہے ماننے کے لیے، یعنی ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی، لیکن صبح دیکھ کر بھی انسان وجود خدا کا تو اقرار کر سکتا ہے، لیکن صفات پروردگار اللہ کیا چاہتا ہے اور اس کی مرضی کیا ہے اور وہ نجات کس وجہ سے دیتا ہے، اس کے احکام اور اس کے احکام کن کے وسیلے سے ہم تک پہنچتے ہیں، یہ بتائیے اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس بات کو پسند کرتا ہے، یہ چیزیں. ارے اللہ کے وجود کو تو آپ نے مان لیا، لیکن اب اللہ کی پسندیدہ بندے بننے کے لیے وہ کون سے احکام ہیں جس پر عمل کرنے سے آپ اللہ سے قریب ہو سکتے، تو یہ احکام بتائے گا کون، ان احکام کے نگرانی کون کرے گا، احکام رسول بتائیں گے نگرانی اہل بیت کریں گے. تو کہا وہ شرط شرطہا وہ شروطہا وہ انا من شروطہا، اس کو ماننے کے لیے یعنی توحید کو ماننے کے بھی شرائط ہے، ان شرائط میں سے ایک شرط میں بھی ہوں. صلوات پڑھ محمد. عبادت کیسی کرنی چاہیے جس میں ریا نہ ہو، جس میں جو ہے وہ ریا کا شائبہ نہ ہو. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک عابد روزگار پوری رات عبادت کرتا رہا، خرخر کی آواز اس کو سنائی دیتی رہی پیچھے سے، وہ سمجھ رہا تھا کوئی نہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. گیا تھا عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے، لیکن تعقیبات پہ تعقیبات کرتا چلا جا رہا ہے، نماز شب پڑھ رہا ہے، عبادتوں پر عبادت کر، اور پیچھے سے خرخر کی آواز آ رہی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بیٹھا ہوا اس کو دیکھ رہا ہے. جب صبح کے قریب پلٹ کے دیکھتا ہے تو وہاں کوئی شخص نظر نہیں آتا، بلکہ کوئی کتا بیٹھا ہوا ہے دروازے پر جو غرفہ اور خرخر کی آوازیں نکال رہا ہے. تو گویا یہ ساری عبادتیں جو ہوئی ہیں وہ کس کی محبت میں ہوئی ہیں؟ عبادتیں جو ہوئی ہیں وہ ایک نجس جانور کی خوشنودی کے لیے عبادتیں ہوئی ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ان عبادتوں کا کوئی ثواب نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، عبادت کرنا ہے عبادتوں کا سلیقہ ائمہ سے سیکھنا ہے، دعا اللہ سے مانگنا ہے دعا کا سلیقہ امام سے سیکھنا ہے، قرآن اللہ کے کلام کو پڑھنا ہے، لیکن مدد ائمہ اہل بیت سے حاصل کرنا ہے. اس لیے کہ توحید کا درس لینا ہے کس سے لینا ہے؟ امام وقت سے لینا ہے. آج سنت نبی پر عمل کرنا ہے، لیکن سنت نبی کس کے ذریعے سے لینا ہے؟ ائمہ علیہ السلام کے ذریعے سے. صلوات پڑھے محمد. دعا کریں کہ پروردگارا بحق محمد و آل محمد، بحق هذا المولود، بحق امام رضا علیہ السلام، بحق امام جعفر صادق علیہ السلام، بحق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام و اجداد و معصومین علیہ السلام، کہ پروردگارا ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما. پروردگارا مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما. دشمنان اسلام، دشمنان دین، بالخصوص امریکہ اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما. پروردگار روضہ حضرت زینب کا تحفظ فرما. پروردگار شام کی سرزمین کو صبح میں تبدیل فرما. اور پروردگار شام کے اندھیروں کو چھانٹ دے اور ظالموں کو رسوا کر دے. پروردگار محافظین روضہ زینب، بالخصوص سید مقاومت حسن نصراللہ کو طول عمر عطا فرما، اور ان تمام محافظین کو یہ حفاظت فرما. پروردگارا شیعیان حیدر کرار کو توفیق عطا فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما تاکہ وہ جو ہے محافظین میں ان کا شمار ہو. پروردگارا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان اور اصحاب میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ ہم کی